معزز برادران اہل سنت، حضور محدث کبیر مدظ اللہ العلی کے ادارے جامعہ امجدیہ رضویہ گھسی سے تربیت یافتہ فاضل نوجوان ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا مفتی محمد حسن رضا مصباحی رضوی صاحب قبلہ کی شخصیت اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. آج جامعہ حنفیہ سنیہ ہمارے گاؤں میں صدر المدرسین کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ ایک بہترین مفتی اور مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ شیری بیا خطیب بھی ہیں، اور شہر کی مرکزی مسجد میں ہر جمعہ درس قرآن کے علاوہ دوسرے عنوانات پر بھی شاندار خطاب فرماتے ہیں. آئیے آپ کا ایک فکر انگیز خطاب سماعت فرمائیں، جس میں آپ نے ثبوت اور مثالوں کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طرح شیطان گناہ کی باتوں کو نیکی کی دعوت کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور عام آدمی تو عام آدمی، بعض اوقات علماء اور بزرگوں کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے.
معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجد والکرم علیہ وآلہ وسلم. پروردگار کا اعلان اور ارشاد پاک ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کو جو بھی دیں اس کو لے لو، وما نهاکم عنہ فانتهوا، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ. اس ارشاد پاک میں رب تبارک و تعالی نے تمام مومنین سے یہ حکم کیا ہے کہ مسلمانوں، جس جس چیز سے تمہارے رسول روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا حکم فرمائے اس کو کرو. اس آیت کریمہ کی روح سے اب ہمارے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی ارشاد اور فرمان کا انکار نہ کریں. اگر ہم نے سرکار کے ارشاد اور ان کے اقوال و افعال وغیرہ سے اگر ہمارا انحراف ہوا، تو پھر اس آیت کریمہ کی روح سے ہمارا ایمان نہیں ہوگا. اس لیے ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ پروردگار کا جو ارشاد ہے اس پر یقین رکھنے کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے. آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مریض ہے. ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کے اندر جو مرض ہے اس مرض کی کیا دوا ہے، اس مرض کا اگر اس ڈاکٹر نے علاج کیا تو اس ڈاکٹر کو ماہر مانا جاتا ہے، مگر کسی مریض کے اندر بیماری کچھ اور ہو اور ڈاکٹر دوائی کسی اور مرض کا کرے تو اس ڈاکٹر کو ماہر نہیں کہا جاتا ہے، نیم حکیم اور نیم ڈاکٹر کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں یہ جو علماء کرام اور علماء اسلام ہیں، دنیا میں جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب کے سب ڈاکٹر اور طبیب کے بارے میں، اور پوری دنیا کی عوام یہ مریض کے معنی میں ہے۔ اب ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ مریض کے اندر جو مرض ہو اس کا علاج ہونا چاہیے، ٹھیک اسی قبیل سے علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے مابین جو بیماری ہو، جو فساد ہو، جو مرض ہو، گناہ کا یا کفر کا یا بدعت و شرک کا یا شریعت پر جرأت کا، ان تمام بیماریوں کا علاج کرنا علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر علماء نے یہاں پر غفلت برتی، بیماری عوام میں کچھ اور تھی، علاج کسی اور چیز کے ذریعے سے یا کسی اور مرض کا کیا گیا، تو اس عالم کو ماہر عالم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اسی قبیل سے آج میں نے ایک موضوع سخن بنایا ہے کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مابین کون سی بیماری ایسی پیدا ہو گئی ہے جس بیماری کی دوا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو کینسر کے ہم سب مریض ہو جائیں گے۔ اب سمجھیں، سوچتے ہوں گے کہ یہ کینسر کے کیسے مریض ہوں گے؟ مسلمانوں، میں بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے بیماریوں میں سب سے غیر سب سے بڑا مرض جو سمجھا جاتا ہے وہ کینسر کا مرض سمجھا جاتا ہے، جو لا علاج سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا مرض سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے باعث، خرافات میں ملوث ہونے کے باعث وہ شخص کفر کا کینسر اس کے اندر ہو جاتا ہے، اور وہ کینسر کے مریض میں، یعنی کفر کے کینسر کے مریض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم تمام بیماریوں سے دفاعیہ کے لیے علماء کرام سے رجوع کریں۔ علماء کرام جو دوائی آپ کے لیے تدبیر کریں، تجویز کریں، ان دوائیوں کو اپنا کر اپنے مرض کا علاج کریں، اور اپنے جسم اور اپنے ایمان اور قلب کی ستھرائی کریں، اور ان سب کو پاک اور ستھرا کریں۔ حضرات محترم، اس موقع سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج قوم مسلم میں سب سے برا مرض وہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مکمل طور سے شیطان کی پیروی میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اب اس کے لیے یا تو تزیہ اوقات کرتے ہیں، مثلا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد روڈوں اور سڑکوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، یہ وقت ضائع کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، ناجائز و حرام۔ یوں ہی کسی جگہ بیٹھ کر کوئی کھیل تماشا وغیرہ میں ہم منہمک ہو گئے، تو یہ کھیل دیکھنا یا کھیل کرنا، یہ دونوں چیز ہمارے لیے ناجائز و حرام۔ اب دنیا کے اندر جب انسان گناہ کرتا ہے، ان سب گناہ کی وجہ سے انسان کا ایمان بالکل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایک سیاہ دھبا اس کے قلب کے اوپر پڑتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر پھر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جو قلب پہلے روشن و مجلہ ہوتا ہے، جس قلب کے اندر ایمان کا نور موجود ہوتا ہے، مگر گناہ کرنے کی وجہ سے اب اس کا دل ایسا سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ مکمل طور سے اس کا ایمان کا جو نور ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کا نور غائب ہو گیا، اب ایسا شخص یہ نہیں دیکھے گا کہ اسلام کا حکم کیا ہے، دین کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، ہم کون سا گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں، اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے کفر کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے دل کے اوپر سیاہی جم جائے، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے، اس کی علامت یہ بتائی کہ اب اگر وہ شخص نماز پڑھنے میں سستی کرنے لگے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں سستی کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کے اوپر گناہ کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے علاج یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نماز کی طرف خوب مائل ہو جائے، کلام پاک کی تلاوت کی جانب خوب منہمک ہو جائے، توبہ اور استغفار کے الفاظ اپنے زبان پر خوب جاری کر دے۔ اگر ان چیزوں کو اپناتا ہے تو اپنانے کی وجہ سے اب اس کے دل کی سیاہی دھلنے لگے، اب وہی دل جو پہلے وہ واضح اور روشن تھا، جب گناہ کیا سیاہ ہوا، مگر جب ان اعمال کو اپنایا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مکمل طور سے روشن و مجلہ فرما دیتا ہے اور وہ دل مکمل طور سے سفید ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے گناہ کا علاج ضرور کرو، اور علاج کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ نماز پڑھنے میں ہماری دلچسپی ہو، کلام پاک کی تلاوت کی جانب ہماری دلچسپی ہو، توبہ اور استغفار کی جانب ہمارا دل ہمیشہ مائل رہے، تو یقیناً ہمارے گناہ کا تدارک ہو جائے گا۔ اس تعلق سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے بحث یافتہ تھے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر و حضر میں شریک رہا کرتے تھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے خلاف جہاد کیا، جنہوں نے ہر قربانی دینے میں اپنے لیے فخر کا سامان مہیا کیا، مگر جب رسول تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، اب لوگوں کے دلوں میں چند باتیں پیدا ہو گئی۔ ایک بات یہ پیدا ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہم گرچہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب تین وقت کی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکات دیا کرتے تھے، اب ہم زکات نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تمام مالوں کو جمع کر اپنے خاندان پر صرف کریں گے، اپنے کنبے پر صرف کریں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے۔ جب اس طریقے کا قول لوگوں کے مابین پیدا ہو گیا تو حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب پانچ وقت کی نماز ہو رہی تھی، اب بھی پانچ وقت کی نماز ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک معمولی رسی کی زکات نکالی جاتی تھی، اس کی زکات نکالی جائے گی، اور ہمارا حکم جن کے اوپر ہوگا انہیں اسلام کی موافقت میں اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے جہاد میں جانا ہوگا۔ اس طریقے سے جب انہوں نے قول کیا، لوگوں کے مابین اختلاف اور انتشار پیدا ہو گیا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ اے صدیق اکبر، اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ، یہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا اگر ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف تلوار چلائیں گے، ان کا سر ہم ان کے جسم سے جدا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ اے صدیق اکبر، کیا ان کے اوپر تلوار چلائی جائے گی؟ کیا تم انہیں مارو گے؟ جبکہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں، تو کیا ان کے خلاف ہماری تلوار کا چلانا یہ درست ہوگا؟ صدیق اکبر نے فرمایا، اگر انہوں نے تین وقت نماز پڑھنے کا قول کیا تو پھر سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کا انکار کر دیا، اگر انہوں نے ایک رسی کی مثلاً ایک معمولی رسی اس کی زکات دینے سے انہوں نے انکار کیا، تو انکار کرنے کی وجہ سے یہ مومن نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہے تو اب یہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کے مقابلے میں ہمیں جہاد کے لیے جانا پڑے گا۔ جب حضرت صدیق اکبر کے بارے میں عمر فاروق نے یہ ملاحظہ کیا کہ واقعی وہ جہاد کے لیے تیار ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے، حضرت عمر فاروق کا بیان ہے کہ اس وقت میرا سینہ بالکل روشن و مجلہ ہو گیا، فوراً میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یقیناً جب اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے، یہ ارشاد قیامت تک قائم رہے گا، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب قیامت تک اس کا حکم باقی رہے گا تو اب تبدیلی کا حق دنیا میں کسی فرد کو نہیں رہا۔ جب تبدیلی کا حکم نہیں تو اب اگر کوئی نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، زکات دینے سے کسی کوئی انکار کرتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چنانچہ صدیق اکبر نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لوگوں کے مابین ایک بات بیٹھ گئی کہ واقعی جب ہم مومن بنے ہیں تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے اس حکم پر ہم قیامت تک عمل کریں۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلے سب لوگوں کے ذہن میں بات پیدا ہو گئی، کچھ لوگ مرتد ہوئے، ان کو حضرت صدیق اکبر نے قتل کر دیا، اور جو دنیا میں بچے وہ سب کے سب پھر سے ایمان لے آئے۔ حضرات محترم، سمجھ میں آ گیا صدیق اکبر کے حکم سے کہ سرکار نے جو فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا، اس فرمان میں اب کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوگی قیامت تک۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے تصویر کشی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے تصویر کو پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان سب کے بارے میں ہم ذرا شرعی جائزہ لیں کہ ان سب کا کرنا ہمارے لیے درست ہے یا نا درست ہے۔ حضرات محترم، ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر ہم گھر میں ٹی وی رکھے ہیں تو ٹی وی کی وجہ سے یقیناً برائیاں ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہیں۔ ٹی وی کے اندر برائیاں کیا ہیں؟ اس میں تصویریں چھپتی ہیں، تصویروں کے اندر کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو مردوں کی ہوتی ہیں، کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو عورتوں کی ہوتی ہیں۔ اس پر طرفہ یہ کہ عورتوں کی تصویر نیم برہنہ یا پھر برہنہ رہتی ہے۔ اب مسلمانوں ذرا غور کرو، سمجھو، خیال کرو کہ جب اس ٹی وی کے اندر تصویریں آتی ہیں تو ان تصویروں کا دیکھنا ہمارے لیے درست ہے کہ نادرست؟ یقیناً نادرست ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ انا اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تصویر کشی کرتے ہیں، جو تصویر چھاپتے ہیں۔ اب جو لوگ دنیا میں تصویر بناتے ہیں، اب وہ بنانے والے چاہے موبائل سے تصویر بنائیں، کہ ٹی وی کے ذریعے سے تصویر بنائیں، کہ وہ ویڈیو کے ذریعے سے تصویر بنائیں، کہ ہاتھ کے ذریعے سے تصویر بنائیں، چاہے جس طریقے سے وہ تصویر بنائیں، اس ارشاد پاک کی روح سے ہمارے لیے تصویر بنانا جائز نہیں۔ اگر ہم بناتے ہیں تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن دنیا میں جتنے لوگوں نے تصویریں بنائی ہیں ان تمام لوگوں کو بلایا جائے گا، اور جتنی تصویریں ہیں ان سب کو سامنے رکھا جائے گا، رب فرمائے گا اس میں روح ڈالو گا۔ اب جو تصویر چھاپنے والے ہیں، تصویر پیدا کرنے والے ہیں، اب یہ لوگ تو وہاں پر روح نہیں ڈال پائیں گے، جب یہاں نہیں ڈال پاتے تو وہاں کہاں سے ڈال پائیں گے؟ جب نہیں ڈال پائیں گے تو رب فرمائے گا کہ سب کے سب کو جہنم میں ڈال دیں۔ اب وہی تصویر، جس تصویر کو دنیا میں بنایا تھا اسی کو رب تبارک و تعالی مخلوق بنا دے گا، اور اس کے بعد وہی تصویر جو دنیا میں بنائی گئی تھی اسے مخلوق بنا کر ان تصویروں کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب کیا جائے گا۔ جہنم میں یہ سب جتنی بھی تصویریں ہوں گی ان سب کو مخلوق بنا کر ان کے ذریعے سے رب تبارک و تعالی انہیں عذاب دے گا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے تصویر کا دیکھنا، تصویر کا چھاپنا، یہ کسی بھی طریقے سے جائز ہے۔ پھر یہ کہ ٹی وی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ طرح طرح کی برائیاں ہیں، ساتھ ساتھ اس میں تزیہ اوقات بھی ہے، لہو و لعب کا سامان ہے، ٹی وی کو ہٹا دیجئے۔ آپ اگر ایک کرم بورڈ لے کر آپ بازار میں بیٹھیں یا گھر میں بیٹھیں، کرم بورڈ کھیلنا یہ آپ کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ لہو و لعب یعنی کھیلنے دھومنے کا سامان ہے، اور کھیلنا دھومنا یہ ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے جائز ہے۔ یوں ہی کھیلنے کے جو سامان ہے ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں، ان کا بیچنا ہمارے لیے جائز نہیں، ان کا رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ جب ایسا حکم ہے تو ٹی وی کہ اس کے اندر تجزیہ اوقات بھی ہے، ننگی ننگی تصویریں بھی آتی ہیں، اس طریقے سے متعدد خرابیاں ٹیویوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ٹیویوں سے بچنا تمام مومنین کے اوپر یہ فرض ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں بچتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹی وی ہم اس گھر سے لاتے ہیں، جس گھر کے تحت یہ کہ ہم اسلامی پروگرام دیکھیں۔ حضرات محترم، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی پروگرام یہ یقیناً درست ہے، مگر اسلامی پروگرام کو تصویر کی شکل میں دیکھنا یہ ہمارے لیے درست ہے؟ ایک جائز کام کے لیے ناجائز کام کرنے کی ہمارے لیے قطعی اجازت نہیں۔ تو تصویر ویڈیو کے ذریعے سے اسلامی پروگرام اگر نشر کیا جائے تو یہ پروگرام تو درست ہے، مگر اس پروگرام کے نشر کرنے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب پروگرام پیش کیا جاتا ہے، وہیں پر کچھ ایسی تصویریں فوراً نمودار ہو جاتی ہیں جن تصویروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا تو یہ عورتوں کی تصویر ہے یا پھر کتے بندر وغیرہ کی تصویریں آتی ہیں، ایڈورٹائز وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اسلامک پروگرام کے اندر ایک طریقے سے خلل پیدا ہوتا ہے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے۔ مثال کے طور پر پانچ لوگ، ہم میں سے پانچ لوگ تھے، پانچ لوگ ایک جگہ بیٹھ گئے، ایک صاحب کو اونچے مقام پر بٹھا دیا گیا۔ اب وہاں پہ کچھ لوگ انہیں ایسے تکیہ مار کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا کیسا ہے، تو وہ ہنس کے جواب دیتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ پھر دوسرا آیا، ایک تکیہ مارا، مارنے کے بعد کہا کہ زکاۃ دینا کیسا ہے، تو جواب دیا زکاۃ دینا فرض ہے۔ اس تعلق سے فتویٰ عالمگیری میں یہ مذکور ہے کہ اگر اس طور سے مسئلہ کوئی پوچھنے والا ہے، مسئلہ بتانے والا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں اگر جائز سمجھ کے کر رہے ہیں تو کافر ہو گئے، اور اگر ناجائز سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ سب کے سب حرام کے مرتکب ہو گئے۔ بات واضح ہو گئی ہمارے لیے کہ وہ مسائل شرعیہ جو لہو و لعب کے طور پر پیش کیے جائے، ان مسائل شرعیہ کو پیش کرنے کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اب تک آپ ویڈیو کے اندر، ٹی وی کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ اسلامک پروگرام چند لمحے کے لیے پیش کیا گیا، پھر چند لمحے کے بعد وہاں پر ایڈورٹائز کا معاملہ ہوتا ہے جس میں ننگی ننگی تصویریں بھی نمودار ہو جاتی ہیں، اور وہی پروگرام جو ابھی پیش ہو رہا تھا وہاں پر کھیل دھوپ کا ماحول گرم ہو گیا۔ پھر چند لمحے کے بعد اسلامی پروگرام آیا، پھر کھیل دھوپ کا ماحول گرم ہو گیا۔ حضرات محترم، اس طریقے سے اس عمل کی قطعی اجازت نہیں ہے فتویٰ عالمگیری کی روح سے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم جب گھر میں ٹی وی لے کر آ گئے تو کم سے کم اسلامی پروگرام تو ہم دیکھیں، اور اسلامی پروگرام تو ہم کو دنیا میں کسی سے نہیں مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر گھر بیٹھے بیٹھے اسلامی کتابوں کا ہمیں مطالعہ ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے میں عرض کروں گا کہ یقیناً آپ نے ٹی وی کو کھولا، کھولنے کے بعد کچھ اسلامی پروگرام کو آپ نے دیکھا، بہت ساری باتیں آپ کو بڑی اچھی لگی، مگر آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ جو باتیں بتا رہا ہے کیا واقعی وہ شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ آپ اس کا امتیاز نہیں کر پائیں گے، سوائے علماء کرام کے ان باتوں کو امتیاز نہیں کر پائیں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کافر و مشرک وہیں پر جائے گا اور بیٹھ جائے گا، نقلی داڑھی لگا لے یا اصلی داڑھی رکھتے ہوئے کرتا پیجامہ پہن کر کتاب کھول کر، اور وہ لوگوں کو مسائل شریعہ بتا رہا ہے۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ تمام مسائل شریعہ بالکل یہ حق اور درست بتا رہا ہے، مگر وہ کافر و مشرک ہے بتانے والا، اسی میں کوئی ایسی بات بیچ میں ڈال دے گا جس بات کی وجہ سے آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جب ٹی وی کے اندر بتانے والا شخص معلم کے بارے میں احوال ہمیں معلوم نہیں، تو جب احوال معلوم نہیں تو اب ان کی باتوں کا لینا ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حدیث پاک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں تمام صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا, پھر تابعین کا زمانہ آیا, تابعین کے بعد تبعہ تابعین کا زمانہ آیا, اس زمانے میں جب یہ حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھی تو پھر بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہتے تھے کہ رسول پاک نے ایسا فرمایا ہے, رسول پاک نے ایسا فرمایا ہے, رسول پاک نے ایسا فرمایا ہے. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کتابیں لکھی گئی مثلا بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, یہ سب جو کتابیں لکھی گئیں, ان کتابوں کے جو لکھنے والے تھے تو یہ لکھنے سے پہلے اگر کوئی کہتا تھا کہ سرکار نے ایسا فرمایا ہے تو پہلے وہاں جا کر اس کا جائزہ لیتے تھے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا ہے, کہیں بازار میں جا کر کھاتا پیتا تو نہیں ہے, کہیں اس کا معاملہ کچھ ایسا گڑبڑ سربر تو نہیں ہے, عدالت میں یہ شخص گرا ہوا تو نہیں ہے. جب خوب جانچا جاتا تھا, پرکھا جاتا تھا, پھر اس سے وہ حدیث لی جاتی تھی, اس کو نقل کیا جاتا تھا, اس طریقے سے حدیثوں کو جمع کیا. ایک وقت کا بادشاہ جو عباسی بادشاہ تھا, ہارون رشید کا زمانہ ہے, جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے محدث اعظم تھے, بلکہ تمام لوگوں کی حدیثیں اسی وقت صحیح مانی جاتی تھی جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دیتے تھے یہ حدیث صحیح ہے. اس زمانے میں ایک شخص حدیث کو گڑتا تھا, ہر بات میں کہتا تھا کہ میں نے فلانے سے سنا ہے رسول پاک نے ایسا فرمایا. بہت لوگ خوش ہوتے تھے کہ جب سرکار نے فرمایا ہے فوراً اس پر عمل کرنے لگے, مگر وہ شخص جو بیان کرتا تھا اتفاق سے بہت بڑا جھوٹا تھا. بہت ساری حدیثوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ رسول پاک نے ایسا کیا ہے. جب اس کے بارے میں جھوٹ عام ہو گئی, ہارون رشید نے حکم کیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کر کے ہارون رشید کے پاس لایا گیا. ہارون رشید نے کہا کہ یہ شخص رسول پاک کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے, لہذا اس کا سر قلم کر دیا. اس شخص نے کہا میرے سر قلم کرنے سے بادشاہ آپ کا کیا ہوگا, کیا آپ کا دین اور اسلام بچ جائے گا معاذ اللہ. یہ کہا, پھر اس نے یہ کہا کہ ہم نے ایک نہیں لاکھوں احادیث کو ہم نے کر کر جھوٹی حدیثیں لوگوں کے مابین پھیلانی ہے اور سب کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ رسول پاک نے ایسا کہا ہے. اب ان احادیث کو آپ کیا کریں گے. اس موقع سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ بن مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرت و طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ ان صلاحیتوں کی وجہ سے تمہاری تمام کھوٹی حدیثوں کو ایک طرف پھینک دیں گے اور جو اچھی اچھی حدیثیں ہوں گی ان کو ایک طرف جمع کر دیں گے. رات محترم جب یہ فرمایا گیا سب لوگوں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی اور ہارون رشید نے اس کا سر قلم کر دیا, اس کا سر جو ہے جسم سے جدا ہو گیا. بات واضح ہو گئی کہ جس سے آپ دین لیں, جو شخص یہ کہے سرکار نے ایسا فرمایا, پہلے اس کی معلومات لیں کہ وہ شخص کی کیفیت کیا ہے, اس کی حالت کیا ہے. اگر اس کی معلومات ہو گئی تو اب اس سے آپ دین لیں. آپ نے ٹی وی کو آن کیا, وہاں پر دیکھا کہ ایک داڑھی والا ہے, کرتا پیجامہ والا ہے, ٹوپی والا ہے, مگر وہ اسلامی باتیں پیش کر رہا ہے. مسلمانوں ضروری نہیں ہے کہ تمہارے موافق عقیدے کو پیش کرے, ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف بھی بعض بعض عقائد پیش کریں. اس لیے ٹی وی کے ذریعے سے بھی اسلامی پروگرام دیکھنا یہ سراسر ناجائز و حرام ہو گیا. اب آپ کے اوپر ایک ضروری بنتا ہے. خود سرکار نے فرمایا انظروا عمن تاخذون دینکم, جس سے تم دین کا علم لیتے ہو ان کے بارے میں خوب غور و فکر کرو, کہیں وہ بدعتی تو نہیں ہے, گمراہ تو نہیں ہے, شریعت سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے. اگر ایسا شخص ہے تو اس سے دین کا علم ہرگز ہرگز مت لو. حضرات محترم جب یہ احادیث کی روشنی میں اور حضرت عبداللہ بن مبارک کے احوال سے یہ سب واضح ہو گیا کہ جس سے آپ شریعت کا علم لیں اس کو پہلے جان لیں کہ یہ کیسا شخص ہے, پھر آپ اس سے اسلام کا علم سیکھیں. اور ٹی وی کے ذریعے سے جو آپ علم سیکھیں گے تو یقیناً جو سکھانے والا شخص ہوگا اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ شخص سکھانے والا کیسا پڑتا ہے, مومن ہے کہ کافر ہے, مشرک ہے کہ گمراہ ہے, کہ بدمنا مذہب ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. جب کچھ بھی معلوم نہیں اب ایسے سے علم حاصل کرنا ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے جائز. لوگ سوچتے ہوں گے کہ باہر تو ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, کم سے کم گھر میں ٹی وی کے ذریعے سے کچھ تو معلومات ہوتی. حضرات محترم یہ جو آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں یہ بات جو پیدا ہو رہی ہے یہ یقیناً شیطان کی جانب سے ہے. شیطان زہر دکھاتا ہے, شہد دکھاتا ہے اور زہر پلاتا ہے. اس تعلق سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. بنی اسرائیل میں 5 ایسے بھائی تھے جو ہمیشہ دین کی تبلیغ و اشاعت میں جہاد کیا کرتے تھے. اتفاق سے ایک مرتبہ انہیں جہاد کرنے کا موقع نصیب ہوا. وہ جہاد کے لیے ایک دو مہینہ نہیں 2 سال کے لیے باہر جانے والے تھے, مگر ان کے ساتھ مجبوری تھی کہ ان کے ساتھ ایک بہن تھی جو جوان تھی. اب ان کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ اس بہن کو ہم یہاں رکھیں, کس کے حوالے کریں, قوم تو بگڑی ہوئی ہے, ہماری بہن کے ساتھ خیانت ہو سکتی ہے. چنانچہ اس زمانے میں ایک اپنے وقت کا بہت بڑا عابد تھا جس کی عبادت و ریاضت کا شہرہ پورے ملک میں گھوم رہا تھا. اس کے بعد یہ لوگ پہنچے کہ یہ جب اللہ کے محبوب بندے ہیں, انہی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ میری بہن محفوظ ہو جائے, اور ہم لوگ 2 سال تک جہاد کر کے جب واپس آئے تو اپنی بہن کو اپنے تابع کر لیں. یہ لوگ پہنچے عابد کے پاس. عابد سنتے ہی بلبلا اٹھا, پہلے انکار کیا کہ میں اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا, اس لیے کہ شیطان مجھے بہکا سکتا ہے. مگر انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں جانا ہے دین کی تبلیغ کے لیے, ہمیں جہاد کرنا ہے, اور ہمیں اپنی بہن کو کسی مومن اور صالح اور اللہ کے محبوب بندے کے حوالے کرنا ہے. آپ سے بڑھ کر میری ہم لوگوں کی نظر میں کوئی مومن اور صالح بندہ نہیں. بہت اصرار کیا. اصرار کے بعد اس نے کہا اس شرط کے ساتھ میں تمہاری بہن کو رکھوں گا کہ تم اپنی بہن کے لیے ایک الگ دور مقام میں اس کے لیے گھر تعمیر کرو. ٹھیک ہے ہم تعمیر کریں, اور اس کے کھانا کھلانے کے لیے میں ایسا کروں گا کہ کھانا پکا کر میں اپنے گھر سے باہر رکھ دوں گا اور گھر کا دروازہ بند کر لوں گا, میں آواز سے پوچھوں گا, وہ وہاں سے چل کر یہاں سے کھانا لے کر جائے گی, میں اس کے روم میں جا کر اس کے حجرے میں جا کر کھانا پیش کروں گا. سب شرط ان کو منظور کی, گھر بنایا گیا, اس میں اس لڑکی کو رکھ دیا گیا. لڑکی بھی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی. یہ عابد و زاہد بھی اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوا. اس کے بعد جب کھانا پکاتا, کھانا کو تیار کر کے اپنے گھر کے باہر رکھتا, اس کے بعد آواز لگاتا, اور جو ہی اس کے نکلنے کا یہ اس کو احساس ہوتا, فوراً اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا تاکہ ہماری نظر اس غیر محرم لڑکی کے اوپر ہرگز ہرگز نہ پڑے. اس طریقے سے 1, 2, 3, 4 مہینے کا عرصہ گزرا. اس کے بعد شیطان ایک انتہائی بزرگ شخص کی شکل میں آیا, ابلیس. کہا تم عابد و زاہد ہو, اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو, تمہارے لیے ایک نیکی چھوٹ رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری ایک نیکی چھوٹ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ تم کھانا ضرور پکاتے ہو. کھانا پکانا یہ اچھا ہے, ثواب کا کام ہے, دیا یہ بھی اچھا ہے, مگر اس غیر محرم لڑکی کا اس گھر سے نکل کر یہاں آنا, یہاں سے جانا یقیناً اس لڑکی کے لیے باعث آر اور باعث شرم ہے. اس لیے تم سے گزارش یہ ہے کہ کھانا تم اس کے گھر تک پہنچاؤ تاکہ اس کو آنے جانے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف دور ہو جائے اور اس سے تمہارا ثواب بڑھ جائے. ابلیس نے دکھایا, کیا دکھایا؟ شہد دکھایا, ثواب کماؤ. اب اس عابد نے کیا کیا, کھانا پکا کر لڑکی سے کہہ دیا تم کو وہاں سے باہر نہیں آنا, میں تمہارے گھر پہنچا دیا. اب پہنچا دیا. جب چند دنوں تک کا یہ معاملہ گزرا, سال وال گزر گیا, پھر شیطان آیا کہ بتاؤ وہ لڑکی ایسی ہے جس کے پاس نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں نہ اس کے بھائی, تنہائی زندگی گزار گزار کر وہ بالکل مشقت و تکلیف میں مبتلا ہو چکی ہے, کیوں نہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک دو بات کر لو, گناہ سے بچے رہو, ایک دو بات کر لو, اس سے اس کا دل بہل جائے گا. شیطان نے دکھائے گا اس سے تمہاری نیکی بڑھے گی, تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیں. عابد کو کیا ہے, ثواب چاہیے, ثواب کا شہد دکھایا. اس کے بعد یہ عابد اب تھوڑی تھوڑی دیر وہاں بیٹھ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا. جب کچھ اور زمانہ گزرا تو پھر دونوں میں اختلاط بھی ہو گیا. جب اختلاف ہو گیا تو اس سے استقرار عمل بھی ہو گیا، اور جب استقرار عمل ہو گیا تو بچے کا تولد بھی ہو گیا. جب تولد ہوا تو اب یہ عابد کے پاس وہی شیطان آیا، کہا تم نے تو غلطی کر دی، اب تمہارے لیے ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس بچے کا سر قلم کرو، نہ بچہ رہے گا نہ تمہارے اوپر کوئی عیب کا معاملہ پڑے گا. اس عابد نے ناحق جو مظلوم بچہ تھا، جس بچے نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا. جدا کرنے کے بعد اب وہ عورت بچی، یہ عابد بچا، مگر عابد کے دل میں اور باتیں پیدا ہونے لگی. وہی ابلیس آ کر بار بار کہنے لگا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے، یہ عورت اگر اپنے بھائی کو بتا دے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، برا ہوگا. اب اس عابد سے جب ایسا قول کیا گیا، عابد گھبرایا، ڈرنے لگا، کانپنے لگا. ابلیس نے کہا میرے پاس ایک علاج ہے، اگر تم بولو تو میں اس علاج کو میں تمہارے مرض کا دفعہ کر دوں. کہا بولو. کہا اس کو بھی مار ڈالو، اس لڑکی کو بھی مار ڈالو، جب یہ لڑکی مدفون ہو جائے گی کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کے بھائی جب آئیں گے تو تم کہہ دینا کہ اس کے رب کی جانب سے اس کے اوپر موت تاری ہوئی، یہ مر گئی. ایسا ہی ہوا، اس نے اس لڑکی کو بھی مار ڈالا، قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا. اب دفنانے کی باری آئی، اسی ابلیس نے کہا باہر لے جاؤ، یہ تو لوگوں میں چرچا ہو جائے گا، پھر بادشاہ کے پاس تمہاری خیر لی جائے گی، خیریت لی جائے گی، اور تمہارا بھی سر قلم کر دیا جائے گا. کہا یہیں پر گڈھا کھود، اسی کمرے کے اندر گڈھا کھودا گیا اور اس لڑکی کو اسی میں دفنا دیا گیا. اب وہ ابلیس چلا گیا. جانے کے بعد یہ ان کے جب بھائی پانچوں لوٹے، کہا اے عابد صاحب میری بہن کہاں ہے؟ وہ عابد بہت رویا اور کہا کہ تمہاری بہن دنیا سے روپوش ہو اور وہ مر چکی ہے. جب مر گئی ہے تو پھر اب اس کو یاد کر کے تم کیا کر سکتے ہیں؟ سب بھائی رونے لگے. پھر یہ مشورہ ہوا کہ کم سے کم آج شب اس کے گھر میں قیام کر لیا جائے. وہ پانچوں بھائی اپنی بہن کے حجرے میں سب نے قیام کیا. سب بھائی نے رات میں یکے بعد دیگرے صاحب دیکھا کہ اس عابد نے ہمارا سر قلم کیا. سب گھبرا گئے، سب اٹھے، سب ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہیں. اتفاق سے گڈھا جب کھودا گیا تو وہاں پر اس کی بہن کی لاش پڑی. اب یہ معاملہ گرم ہوا، بادشاہ کو ان پانچوں بھائی نے کہا کہ دیکھیے ہماری بہن کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے خطا کا کام کیا ہے اور زیادتی کی. اب بادشاہ کے پاس جب لے جایا گیا، بادشاہ اس کو بلایا، بلانے کے بعد اب بادشاہ نے کہا تمہاری سزا تو قتل ہے، مگر ابلیس بیچ میں آ کر یہ بتایا کہ تم اگر ایمان سے منحرف ہو جاؤ تو ہم تمہیں قتل ہونے سے بچا لیں. کہا ٹھیک ہے، ہم ایمان سے منحرف ہو گئے، اب چلو بادشاہ کے پاس. اب بادشاہ کے پاس جب لے جایا گیا اور کہا کہ یہ مومن نہیں رہا، کافر ہو گیا، تو بادشاہ نے اس کا سر بھی قلم کیا، مگر مرنے سے پہلے اس کا ایمان چلا گیا، وہ نصرانیت کو اختیار کر لیا یا یہودیت کو اختیار کر لیا، یعنی غیر دین کو اس نے اختیار کیا. کس نے اختیار کروایا؟ ابلیس نے. حضرات محترم، اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ ابلیس نے کس طریقے سے نیکی دکھا 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 کر اس عابد کی عبادت کو ختم کیا، بعد میں اس کے ایمان کو بھی چھین لیا. تو حضرات محترم، یہ بات واضح ہو گئی کہ آج اگر ٹی وی کے ذریعے سے اگر یہ شیطان ہمارے دل میں یہ بات پیدا کر رہا ہے کہ ٹی وی دیکھو اس سے اسلامک معلومات ہوگی، تو مسلمانوں سمجھ لو کہ یہ شیطان اسی طریقے سے تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے جس طریقے سے اس عابد کو دھوکہ دیا. اور جب تم اسلامک پروگرام کو دیکھو گے تو اولاً تو دیکھنا درست نہیں، دوم یہ کہ بتانے والا معلوم نہیں مومن ہے کہ غیر مومن. اگر غیر مومن ہے تو وہ ایمان کے خلاف جو باتیں پیش کرے گا، ان باتوں میں سے کسی بات کو تم نے قبول کر لیا، تو اب تمہارا انجام یہی ہوگا مسلمانوں کہ تم مومن نہیں رہے. جب مومن ہی نہیں رہے تو تمہارا خاتمہ کہاں ہوگا؟ کفر پر ہوگا. اور جب کفر پر خاتمہ ہوگا تو اب تم جب دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے ٹھکانا جہنم بنے گا، جنت نہیں. اس لیے مسلمانوں، اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شیطان ہمیں زہر دکھاتا ہے، یہ شہد دکھاتا ہے، اور شہد کی آڑ میں ہمیں زہر پلاتا ہے، کہ جب ایک عابد و زاہد کو شیطان جہنم پہنچا دیا تو آپ لوگ تو بولے والے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں شریعت کیا ہے، اسلام کے قوانین اور قواعد کیا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں، تو آپ اگر ٹی وی کے ذریعے سے اسلامی پروگرام دیکھنا چاہیں گے تو مسلمانوں آپ کا ایمان برباد ہو سکتا ہے، آپ کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ہرگز ہرگز ٹی وی کے ذریعے سے، اولا تو ٹی وی آپ کے گھر میں نہ ہو، دوم یہ ہے کہ اگر کسی بدبخت نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھی تو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام نشر ہوتا ہے اس پر آپ کو یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ واضح ہو گئی کہ ہمارے لیے ٹی وی دیکھنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، گرچہ اس میں اسلامک پروگرام ہو، اگر کوئی شخص اس کو بہتر سمجھ کے دیکھتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی خیر نہیں ہے، کبھی بھی شیطان اس کو دھوکے میں ڈال کر اس کا ایمان چھوڑتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، علماء کا کام ہے روکنا، ہم تو یوں ہی ہمارا معاملہ، ہم جاہل ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ حضرات محترم، سرکار نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی جو بھی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے، ومن لم یستطع فبلسانہ، اور جو اس کی طاقت و قوت نہ رکھے تو زبان سے روکے، ومن لم یستطع فبقلبہ فہو اضعف الایمان، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو وہ دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں ہم کہیں پر بھی برائی دیکھیں تو ہر شخص کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس برائی کو روکے، ٹی وی کی برائی ہو کہ ریڈیو کی برائی ہو یا بازار کی برائی ہو یا سود خاری کی برائی ہو یا زنا کی برائی ہو یا تاش اور لہو و لعب کی برائی ہو، ان تمام برائیوں سے رکنا ہمارے لیے فرض، اور جو لوگ برائی دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اگر آپ لوگ نہیں روکیں گے، یہ سمجھیں گے کہ علماء کا کام ہے روکنا، تو حضرات محترم آپ کے لیے بھی خیر نہیں ہے۔ اس تعلق سے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کے زمانے میں یہودیوں کے اوپر سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ناجائز و حرام تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کو شکار اگر کرو گے تو یہ شکار کرنا تمہارے لیے ناجائز و حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گزر گئے، پھر ان کی قوم نے ایک ہیلا بنایا اور ایک بہانہ بنایا، اور خدا کی مرضی کہ سنیچر کے دن ہی تالاب کے اوپر مچھلیاں خوب ظاہر ہو جایا کرتی تھیں، اور بالکل ادھر سے ادھر خوب پھرا کرتی تھی، مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کر یہ نصرا یہودی یہ للچایا کرتے، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ان مچھلیوں کو قبضہ کیا جائے۔ کیسے قبضہ کیا جائے؟ انہوں نے یہ کیا کہ بڑی ندی سے چھوٹے چھوٹے نالے بنائے، اور نالیوں کے اندر ایک پانی لے جانے کا ایک راستہ بنایا، اور آگے جا کر خوب بڑے بڑے گڈھے کھودے۔ ہر قبیلے والوں نے اپنے اپنے دور سے گڈھے کھود رکھے۔ جب سنیچر کا دن ہوتا تو نالی کے اوپر جو بند ہوتا اس بند کو یہ لوگ ختم کر دیتے، اس طریقے سے پانی ادھر سے بہتے ہوئے گڈھے کی طرف جاتا۔ یہ سب کے سب یہودی صبح یعنی جمعے کی رات میں یہ سب جاتے اور وہ نالی کھول دیتے، اس طریقے سے وہ پانی بہتے رہتا، پانی کا رخ جدھر ہوتا ادھر مچھلیاں بھی جاتی رہتی، اس طریقے سے وہ پانی جب گڈھے میں پہنچتا تو گڈھے سے باہر کہیں اور راستہ تو تھا نہیں، وہ سب پانی گڈھے میں جمع ہوتا تو مچھلیاں بھی سب گڈھے میں آ کر پھنس جاتی اور باہر نہیں ہو پاتی۔ اس طریقے سے سنیچر کا دن گزرتا، اور یہ لوگ رات میں جا کے وہاں نالا بند کر دیتے، اور اتوار کی صبح جا کر تمام مچھلیوں کو گڈھے سے آسانی سے نکال لیتے، اس طریقے سے خوب کھاتے تھے، بیچتے تھے، خوب مالدار ہو گئے۔ اب یہ جب طریقہ انہوں نے اپنایا تو اس میں تین گروپ کے لوگ، ایک تو علماء کا گروپ، انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں مچھلی کا شکار کرنا سنیچر کے دن ناجائز و حرام ہے، اس لیے تمہارا شکار کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اگر تم لوگ مچھلیوں کا شکار کرو گے تو ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے۔ علماء الگ ہو گئے، علماء کے ساتھ دینے والے بھی ایک جماعت ہو گئی، اور اس جماعت میں بھی اچھے خاصے افراد ہو گئے، وہ سب کے سب بھی روکنے والے ہو گئے، مگر جو لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ان کا گروپ الگ ہوا، اور ان کا ساتھ ساتھ دینے والا بھی ایک گروپ ہو گیا، اس کا یہ قول تھا کہ ہم نہ روکیں گے نہ ہم کریں گے۔ یہ علماء کا گروپ اور ان عوام کا گروپ جو مچھلیوں کا شکار کرنے سے وہ لوگ بھی روکنے والوں میں، اب دونوں میں یہ بات طے ہوئی کہ جو لوگ روکنے والے ہیں وہ ایک طرف رہیں اور جو لوگ شکار کرنے والے ہیں اور جو لوگ شکار سے روکنے والے نہیں ہیں وہ سب ایک طرف رہیں۔ بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی گئی، دونوں طرف کے لوگ رہنے لگے۔ ایک طرف وہ یہودی جو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے، اور ایک طرف وہ یہودی جو مچھلیوں کا شکار کرتے، یا بعض وہ لوگ جو کبھی بھی روکتے نہیں تھے اور ان کو برا بھی نہیں جانتے تھے نہ کرتے تھے۔ اتفاق سے حضرت داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، اس زمانے میں حضرت داؤد نے کہا کہ تم لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرو، اگر تم شکار کرتے ہو تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عذاب نازل ہوتا تو اب تک نازل ہو جاتا، ہم لوگ آج سے نہیں تقریباً 40 سال سے یہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ مچھلیوں کی وجہ سے ہم تو خوب مالدار ہو گئے اور ہم سب کاروباری اعتبار سے خوب ترقی کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارہا انہیں سمجھایا، یہ لوگ نہ مانے بلکہ حضرت داؤد کے خلاف جملے کرتے ہیں۔ حضرت داؤد نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار ان کے اوپر عذاب مسلط کرنا۔ چنانچہ رات میں رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوا دیوار کی اس جانب والے کے اوپر جو لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، یا وہ لوگ جو نہ شکار کرتے تھے نہ روکتے تھے۔ اب جب صبح ہوئی تو کیا ہوا، ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ادھر والے نے دیکھا کہ آخر کیا معاملہ ہے، ادھر آج سورج تو بہت روشن ہو چکا مگر کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ دھواں اٹھ رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ ادھر کے چند لوگ جب دیوار پر چڑھے ادھر کیا دیکھتے ہیں، یا تو ادھر خنزیر کی شکل میں کچھ افراد ہیں، یا یہ ہے کہ وہ سب بندر کی شکل میں، اور ایسی بھیانک بدبو ظاہر ہو رہی ہے کہ سب پریشان ہو گئے۔ سب نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ یا تو خنزیر بنا دیے گئے یا بندر بنا دیے گئے۔ اب یہ تفسیر میں آیا ہے کہ خنزیر کن لوگوں کو بنایا گیا، تو جو سنیچر کے دن شکار کیا کرتے تھے، جس شکار کا مچھلیوں کا شکار ان لوگوں کے لیے حرام تھا، وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو ان سب کو خنزیر بنا دیا گیا، اور جو لوگ نہ روکتے تھے اور نہ ہی وہ لوگ کرتے تھے تو وہ ان کا سپورٹ کیے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا۔ اب یہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا، اس طریقے سے وہ سب کے سب خوب آنسو بہاتے مگر آواز ان کی زبان سے نہیں نکلتی تھی، اور چند دنوں میں یہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ اب اس واقعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی برائی نمودار ہو چکی ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے تو ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکنے کی طاقت ہے اس سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانے، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو سمجھ لے کہ ان کے اوپر بھی عذاب الہی نازل ہونے والا ہے، جس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوا جن لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ مسلمانوں واضح ہو گیا کہ اب ٹی وی کے اوپر جو ناجائز اور خرافات باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان باتوں سے روکنا تمام علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کے ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی روکیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ہوش آواز کو درست کرو اور ارشاد رسول پر عمل کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ میری جو بعثت ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ دنیا کی خرافات کو مٹاؤ، دنیا کے اندر جو لہو و لعب ہے ان سب کو ختم کرو، اور یہ کہ دنیا میں جو باجے وغیرہ ہیں ان سب کے ختم کرنے کے لیے مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اس لیے مسلمانوں جب سرکار کی بعثت اس لیے ہوئی ہے تو اب تمہارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ ٹی ویوں سے مکمل طور سے رکو، اولاً تو گھر میں ٹی وی نہ لاؤ، اور اگر کوئی لاتا ہے اس بہانے سے کہ ہم اس ٹی وی کے ذریعے سے اسلامک پروگرام دیکھیں گے، تو مسلمانوں یہ سراسر جھوٹی بات ہے، جھوٹا گمان ہے، جھوٹا وہم ہے، اس وہم کی غرض سے آپ کبھی بھی اپنے گھر میں ٹی وی نہ لائے، ورنہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں بات پیدا کی جائے گی اور کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی جس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جبکہ اگر آپ کو اسلام سیکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات سیکھنا ہے، تو آج الحمدللہ ہر طرف کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کو آپ پڑھیں۔ اس سے آپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک علم حاصل کریں گے، کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ کو متعلم کرنا جائے گا۔ اور متعلم کے بارے میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر طالب علم جو علم کو حاصل کر رہا ہے، اب وہ چاہے مدرسہ میں حاصل کرے کہ گھر میں بیٹھ کر حاصل کرے کہ مسجد میں بیٹھ کر حاصل کرے یا دکان پر بیٹھ کر حاصل کرے، اب اس کی شان ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک متعلم اگر رستے میں انتقال کر جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ کسی کبیر سے اگر کوئی شخص ایک کتاب کو لے کر بیٹھ گیا علم حاصل کرنے کی غرض سے، تو اسے متعلم کرنا نہ جائے گا، اس حال میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہو کر مرے گا۔ مسلمانوں، جب اتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو، یہ دنیا کی خرافات والی باتوں سے گریز کرو، یہی اللہ اس کے رسول کا فرمایا ہوا حکم ہے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا، ان تمام بیانوں کو سنجیدگی سے اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، جو نہ سمجھ میں آئے اپنے علماء سے پوچھا کرے، یہی اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا حکم ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے کے دوران کچھ غلطی ہوئی تو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم۔
سامعین کرام، دیوبندی تبلیغی جماعت کی گمراہی ثابت کرنے والی 24 صفحات پر مشتمل شاندار کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو، نہایت آسان اردو اور ہندی میں رنگین ٹائٹل کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ اس میں مکمل حوالوں اور ثبوت کے ساتھ دیوبندیوں کی گستاخیوں کو ثابت کیا گیا ہے اور ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی گندی اور فحش تعلیمات کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر بے شمار لوگوں نے دیوبندیت سے توبہ کر لی ہے۔ کتاب کا اصل ہدیہ 8 روپے ہے، مگر صرف 2 روپے میں دی جا رہی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں PAFK، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 8080 72 75 75 پر SMS کر دیں۔ مزید تفصیل اسی CD میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔
معزز برادران اہل سنت، اگر آپ کو حضور تاج الشریعہ سے محبت ہے، اگر آپ کو مرکز اہل سنت سے عقیدت ہے، تو ایک کام ضرور کریں، اپنا موبائل نکالیں اور صرف اتنا لکھیں مرکز SMS اور 92195921 پر بھیج دیں، یعنی SMS کر دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن و حدیث کے ارشادات اور دینی مسائل کے مفت SMS بھیجنا اس کا واحد مقصد ہے، نہیں، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر موبائل کو مرکز SMS سے جوڑ دیا جائے جو حضور تاج الشریعہ کی نگرانی میں چل رہا ہے، تاکہ مرکز اہل سنت کی خبریں ہر شخص تک پہنچائی جا سکے۔ جو مسئلے غلط مشہور ہو جائیں ان میں صحیح حکم بتایا جا سکے، سنی مسلمانوں کی آواز حکومت تک پہنچائی جا سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جب حضور تاج الشریعہ کا کوئی خاص پیغام قوم کے نام آئے تو ہر موبائل تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے آپ موبائل میں صرف مرکز SMS اس طرح ملا کر لکھیں کہ ایک لفظ معلوم ہو، بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں، اتنا لکھ کر SMS کر دیں، تو پھر دوبارہ موبائل میں لکھیں رضوی SMS اسی طرح ملا کر کہ ایک لفظ معلوم ہو اور بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں، اور اسے بھی 92195 92195 پر SMS کر دیں۔ رضوی ایس ایم ایس کی اسپیلنگ آر اے زیڈ وی آئی ایس ایم ایس ایس ایم ایس کے اس اعلان کا رنگین پوسٹر اردو اور ہندی زبان میں اسی سی ڈی میں موجود ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے اس کی پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی مسجدوں میں ضرور لگوائیے اور ثواب جاریہ کے مستحق بنیے.